دعوت کی زبان۔ دعوت اسلامی کے بنیادی نکات منطقی طور پر اگرچہ اتنے متعین ہیں کہ وہ انتہائی یکسانیت کے ساتھ شمار کیے جا سکتے ہیں، مگر دعوت کے کلمات جب داعی کی زبان سے نکلتے ہیں تو اس میں ایک اور چیز شامل ہو جاتی ہے، اور وہ داعی کی اپنی ذات ہے۔ یہ اضافہ دعوت کو ایک متعین مضمون کی ریکارڈنگ کے بجائے اس کو ایک ایسا زندہ عمل بنا دیتا ہے جو باعتبار حقیقت ایک ہونے کے باوجود اتنی مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے جس کی کوئی لگی بندھی فہرست نہیں بنائی جا سکتی۔ داعی کے سینے میں خوف خدا سے لرستا ہوا دل، مدعو کے ایمان کے لیے بچوں کی سی معصوم اور بے قرار تمنا، یہ جذبہ کہ اگر میں خدا کے بندوں کو خدا کے قریب کر سکوں تو خدا مجھ سے خوش ہو جائے گا، یہ چیزیں نہ صرف کلمات دعوت میں کیفیت کا اضافہ کرتی ہیں بلکہ اس کو باعتبار ظاہر انتہائی متنوع بھی بنا دیتی ہیں، کیونکہ مدعو کو متاثر کرنے کا پرشوق جذبہ اس کو مجبور کرتا رہتا ہے کہ ہر ایک کے ذہن کی مکمل رعایت کرتے ہوئے اس کے سامنے اپنی بات رکھے۔ پیغمبر اسلام کی زندگی میں یہ چیز کامل درجے میں نظر آتی ہے۔ آپ شب و روز دعوت پہنچانے میں مشغول رہتے ہیں، مگر آپ کا طریقہ یہ نہ تھا کہ کچھ مقرر الفاظ کو ہر ایک کے سامنے دہرا دیا کریں، بلکہ مخاطب کی رعایت کرتے ہوئے اس کے سامنے اپنی بات رکھتے تھے۔ مکے کے ابتدائی زمانے میں ایک بار آپ نے ابو سفیان اور ان کی بیوی ہند کو دعوت دی۔ ابن عساکر کی روایت کے مطابق آپ نے حسب ذیل الفاظ کہے، اے ابو سفیان اور اے ہند، خدا کی قسم تم کو ضرور مرنا ہے، اس کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، پھر جو بھلا ہوگا جنت میں داخل ہوگا اور جو برا ہوگا جہنم میں جائے گا، اور میں جو کچھ کہہ رہا ہوں حق کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ ابن خزیمہ نے نقل کیا ہے کہ مکے کے ایک بزرگ حسین سے آپ کی گفتگو اس طرح ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حسین، کتنے معبودوں کی پرستش کرتے ہو؟ حسین نے کہا، سات کی زمین میں اور ایک جو آسمان پر ہے۔ آپ نے فرمایا، جب مصیبت آئے تو کس کو پکارتے ہو؟ حسین نے کہا، آسمان والے کو۔ آپ نے فرمایا، جب مال پر تباہی آئے تو کس کو پکارتے ہو؟ حسین نے کہا، آسمان والے کو۔ آپ نے فرمایا، وہ اللہ تو تنہا تمہاری فریاد رسی کرتا ہے اور تم اس کے ساتھ شریک کرتے ہو؟ بحوالہ الاصابہ جلد ایک۔ امام احمد نے ابو امامہ سے نقل کیا ہے کہ ایک قبیلے کا آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دریافت کیا کہ خدا نے آپ کو کیا چیز لے کر بھیجا ہے، بماذا ارسلک؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ صلہ رحمی کی جائے، قتل ناحق سے بچا جائے، راستوں میں امن رکھا جائے، بتوں کو توڑا جائے، صرف ایک خدا کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد اہل نجران کو آپ نے دعوتی مکتوب روانہ کیا تو اس کے الفاظ یہ تھے، میں تم کو بندوں کی عبادت سے خدا کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں، بندوں کی ولایت سے خدا کی ولایت کی طرف بلاتا ہوں۔ ایک مستقل اور اہم ترین ذریعہ تبلیغ کا خود قرآن تھا۔ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی شخص ملتا تو اس کو قرآن کا کوئی حصہ پڑھ کر سناتے۔ روایتوں میں اکثر اس قسم کے الفاظ آتے ہیں، ثم ذکر الا اسلام وتلا علیہم القرآن، فارض علیہم الاسلام وقرا علیہم القرآن۔ قرآن کی کشش عربوں کے لیے اتنی حیرت انگیز تھی کہ اسلام کے بعض کٹر مخالفین بھی راتوں کو چھپ کر آپ کے مکان کے پاس آتے اور آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے تو دیوار سے لگ کر اسے سنتے۔ قرآن کا آسمانی ادب عربوں کو بے پناہ طور پر متاثر کرتا تھا۔ ولید بن مغیرہ جب قریش کا نمائندہ بن کر آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس کو قرآن کے حصے پڑھ کر سنائے۔ اس سے وہ اتنا مرعوب ہوا کہ واپس جا کر قریش سے کہا، یہ تو اتنا بلند کلام ہے کہ دوسرے تمام کلام اس کے آگے پست ہو جاتے ہیں۔ تبلیغ اسلام کے لیے قرآن سنانا اس زمانے میں ایک عام طریقہ بن گیا تھا۔ مصعب بن زبیر جب مبلغ کی حیثیت سے مدینہ بھیجے گئے تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ لوگوں سے باتیں کرتے اور قرآن سناتے۔ قرآن سنانے کی وجہ سے ان کا نام مقری پڑ گیا تھا، وکان یدع المقری، بحوالہ حریۃ الاولیاء جلد اول۔ مکے میں آپ کی دعوت انتہائی سنجیدہ اور علمی انداز میں قرآن کے اعلی ادب کے زیر سائے چل رہی تھی۔ دوسری طرف مخالفین کے پاس سب و شتم کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ یہاں تک کہ مکے کے سنجیدہ حلقوں میں کہا جانے لگا کہ محمد کے مخالفین کے پاس محمد کے جواب میں کوئی ٹھوس بات نہیں ہے۔ مکے کے عیان اور اشراف نے ایک خصوصی اجتماع میں آپ کو بلا کر آپ سے بات کرنے کا منصوبہ بنایا، تو اس کی وجہ ابن جریر کی روایت کے مطابق یہ تھی کہ وہ اپنی قوم کے سامنے بری ذمہ ہو جائیں۔